sahaba nabi chand hai aur sitare sahaba
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Madani Channel ke nazreen, aap silsila dekh rahe hain buzurg sahaba. Wo sahaba ikram alaihim ridwan jin se Allah pak razi hai. Wo hastiyan جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، اور ان میں پھر بزرگ صحابہ جنہوں نے اپنی بزرگی کے باوجود دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، عمر زیادہ ہونے کے باوجود ان کے جذبے کتنے جوان تھے۔ اب ان واقعات میں ان بزرگ صحابہ کی سیرت کو پڑھتے سنتے ہوئے اس کو غور کریں، کیونکہ ہمارے بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں تو عبادت بھی نہیں کر پاتا، میں کر نہیں پاؤں گا۔ اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ آئیے بڑے ہی پیارے اور بزرگ صحابی کی سیرت کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان بزرگ صحابی کا انشاءاللہ الکریم میں تعارف اور پھر آگے ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے امیر المومنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا ایک تاجر یعنی بزنس مین تجارت کے لیے بصرہ گیا۔ بصرہ ایک شہر ہے، تو جب بازار پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک راہب اپنے عبادت خانہ میں موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا، سرزمین عرب سے آنے والے ان معزز تاجروں سے، ذرا یہ تو معلوم کرو کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے؟ تو وہ معزز قریشی تاجر آگے بڑھ کر بولا، جی ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ راہب کو معلوم ہوا تو اس نے بڑی بیتابی سے اس قریشی جوان سے پوچھا، کیا آپ کے ہاں احمد نامی کسی ہستی کا ظہور ہوا ہے؟ راہب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ تھلگ کر لیا ہوتا ہے۔ تاجر نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو راہب نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کچھ یوں کرایا، یہ حضرت عبد المطلب کے نور نظر حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ان کے ظہور کا ماہ مبارک یہی ہے، وہ آخری نبی ہیں اور ان کا ظہور سرزمین حرم مکہ المکرمہ سے ہوگا، پھر وہ اس جگہ ہجرت کریں گے جہاں کی زمین تو پتھریلی اور شور زدہ ہوگی مگر وہاں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، تمہیں تو ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ وہ قریشی تاجر فرماتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں اور میں فوراً وہاں سے چل پڑا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ مکہ شریف پہنچتے ہی لوگوں سے پوچھا، کوئی نئی خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم امین کے طور پر جانتے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اور چلو تم بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں دیر مت کرو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ تاجر کا دل راہب کی باتوں سے اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت سے بھرپور باتیں سن کر مزید متاثر ہوا اور اس نے راہب کی تمام باتیں بھی بتا دیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے اس نوجوان تاجر کو لے کر دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بصرہ کے راہب اور عاشق اکبر کی باتوں سے متاثر ہونے والا یہ قریشی تاجر آخر کار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن برکت سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا، اور جب اس نے آپ کو راہب کی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پچھلی کتابوں میں نشانیاں بیان کی گئی تھیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کس طرح لوگ ان کو پہچانتے تھے ان نشانیوں سے، نام تک ذکر تھا، کہاں ان کی ولادت ہوگی، کہاں ہجرت فرمائیں گے، کس قدر نشانیاں پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں بیان کر دی گئی تھی۔ تو قریشی سردار نوفل بن خویلد کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ قریشی سردار دین اسلام کا پرچم تھامنے والوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے رب سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی، اے اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما۔ چنانچہ امیر المومن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس قریشی تاجر نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اسلام تو کیا قبول کیا، اس ظالم سردار نے ان حضرات پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھنے کا حکم دیا تاکہ یہ حضرات اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، اور رسی سے باندھنے والا بھی کوئی غیر نہ تھا بلکہ اس قریشی تاجر کا اپنا سگا بھائی عثمان بن عبید اللہ تھا۔ ان حضرات کو ایک ہی رسی میں باندھا اس لیے گیا تھا کہ اسلام سے منہ پھیر لیں، مگر ان کے پایا استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، کیونکہ دشمنان اسلام نے ظاہری طور پر ان کے جسموں کو رسی سے باندھ رکھا تھا، مگر ان کے دل اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر بعد میں یہ دونوں حضرات قرینین یعنی دو ساتھی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اب جس قریشی تاجر کا میں نے ذکر کیا یہ کون تھے، آپ کے ذہن میں بھی تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ کس قریشی تاجر کے قبول اسلام کا واقعہ میں نے بیان کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ابو داؤد شریف کی شرح میں ان تاجر کا کچھ تعارف یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا نام حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قریشی رضی اللہ عنہ ہے، اور امیر المومن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی ساتویں پشت میں کعب بن مرہ پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی طرح جو بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی برکتوں سے کبھی بھی خالی اور محروم نہیں رہنے دیتا۔ ذات اللہ پاک کا ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، اور یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، اور حقیقی مالک وہ، اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی رائے خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کی جزا بالیقین پائے گا، اور بہت زیادہ پائے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، رائے خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے پروردگار سے جو تجارت کی تھی اس کا حقیقی نفع تو یقیناً آخرت میں ملے گا، مگر دنیا میں بھی آپ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی یومی یعنی ڈیلی انکم 1000 درہم سے زیادہ تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی آپ کی سخاوت بہت زیادہ مشہور تھی۔ کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا شمار بھی اللہ کے ایسے بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور کبھی بھی اسے دل نہ لگایا، اور جو کمایا اسے جمع نہ کیا بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو آج ایک بار آپ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم میں بیچی، 7 لاکھ درہم میں زمین بیچی، اور یہ مال بعض وجوہات کی وجہ سے ایک رات آپ کے پاس رہ گیا، تو ساری رات آپ پریشان رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہی آپ نے وہ سارا مال تقسیم فرما دیا۔ 7 لاکھ درہم کی پراپرٹی، یہ آج کے دور کے حساب سے آپ امیجن کریں وہ کتنا بڑا مال تھا، یعنی آپ نے سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ ایک بار حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو رات کے وقت حضرموت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو پریشان اور بے چین ہو گئے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا، یعنی آپ کی جو بیوی تھی، انہوں نے پوچھا آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ فکر دامن گیر ہے کہ جس بندے کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہوں، گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں آج اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ اللہ اللہ، تو مدنی سوچ کی مالک آپ کی زوجہ نے بڑے ادب سے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار غریب دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان میں تقسیم کرنے کی نیت فرما لیجئے، اور اس وقت بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ اپنی نیک بخت زوجہ کی یہ بات سن کر آپ کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چل کے ناظرین، یہ نیک باپ کی نیک بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی کیسی پیاری سوچ تھی اور کیسی سخاوت والی سوچ تھی۔ صبح ہوتے ہی حضرت طلحہ نے مہاجرین و انصار میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اس میں کچھ حصہ امیر المومن حضرت مولا علی شیر خدا کی خدمت میں بھی بھیجا۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ حاضر و عرض کی، اے ابو محمد، کیا اس مال میں گھر والوں کا بھی کچھ حصہ ہے؟ ارشاد فرمایا آپ کہاں رہ گئی تھیں، چلیں جو باقی بچ گیا وہ سب آپ لے لیں۔ فرماتی ہیں جب بقیہ مال کا حساب کیا تو وہ صرف 1000 درہم ہی رہ گیا تھا، 7 لاکھ درہم تھے، بانٹ دی اللہ کی راہ میں۔ زوجہ آئیں تو کہاں رہ گئی تھیں آپ، گھر کا حصہ بھی چاہیے، 1000 درہم تھے وہ ان کو دے دیے۔ اللہ اللہ، حضرت سینا قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سینا طلحہ بن عبید اللہ کی صحبت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹتا ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، جس قدر آپ کی عمر بڑھتی گئی آپ کی سخاوت کا دریا بھی بڑھتا چلا گیا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی کساوت بڑھتی ہے، حضرت طلحہ کی سخاوت بڑھتی رہی، کساوت میں نے سختی نہیں۔ بعض بڑی عمر کے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں، عمر بڑھتی ہے دل کی سختی بڑھتی ہے، لہجہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، گھر میں لڑتے رہتے ہیں، چکیوں کی کنجوسی بڑھتی رہتی ہے، بخل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ان کی سخاوت بڑھتی چلی گئی، ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے، بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹ دیا کرتے تھے، کیسے سخی تھے۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے توکل کو بیان کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ حضرت سعدہ بنت عوف بیان کرتی ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 1 لاکھ درہم راہ خدا میں صدقہ کیے۔ یعنی آپ کا توکل اللہ پر کیسا تھا، 1 لاکھ درہم تھے وہ اللہ کی راہ میں سب بانٹ دیے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچا کر نہ رکھا بلکہ سب کچھ دوسرے حاجت مندوں کو عطا کر دیا، ایسی سخاوت تھی۔ اچھا، پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بزرگ صحابی تھے اور غزوہ بدر میں بہادری کے جوہر دکھا نہ سکے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ غزوہ احد میں ایسے شاہ سوار بن کر کودے کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غزوہ احد کی یاد ستاتی تو آپ رونے لگتے اور فرماتے کہ یہ دن تو تھا ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا۔ فرماتے کہ جب میں افرا تفری کے عالم میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی بہادری و جمع مردی سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہوں، اور واقعی حضرت طلحہ تھے، اور مجھے اس وقت سب سے بڑھ کر یہی شے محبوب تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر اس جمع مردی سے جان نشاور کرنے والا میری قوم کا فرد ہو۔ اب غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا آپ اندازہ کریں کہ یہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قوم کے تھے، اور یہ اس قدر جو ہے وہ جمع مردی کے ساتھ غزوہ احد میں شامل تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی اور اس حفاظت کا کام پر معمور تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں جو خدمت سر انجام دی، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حضرت طلحہ کو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت طلحہ کے جسم عطر پر 70 سے زیادہ چھوٹے بڑے زخم ہیں اور ان کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں، اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت طلحہ ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے، تلواریں لگ رہی تھی، زخم آ رہے تھے، لیکن یہ کیسے ڈٹ کے کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے جسم پر زخم لے رہے ہیں، اپنی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، اپنے بازو پر زخم آئے ہوئے ہیں، اللہ 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 اللہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی دوسری شے میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انصاری صحابہ پروانوں کی طرح رسالت کی شمع پر اپنی جانیں وار کر رہتی دنیا تک اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پوری زندگی عشق رسول میں، سخاوت میں، عبادت میں، پھر غزوہ احد میں آپ کی جمع مردی، اور کس قدر آپ نے جو ہے وہ شوق شہادت کے ساتھ کس طرح آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ اپنا سینہ دشمن کے آگے رکھا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے سفر آخرت کا بیان کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا کہ ایک جنگ کے دوران 11 جمادی الاخری 36 سنہ ہجری، ہجرت کے 36ویں سال جمعرات کے دن مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ میں ایک تیر مارا جس سے خون کی رگ بری طرح کٹ گئی۔ نہیں، اس جنگ میں، یہ جنگ میں شامل تھے اور اس وقت آپ کی عمر 60 یا 64 سال تھی، یعنی ابو 60 تھے آپ، اور اس وقت بھی جنگ میں شامل تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یعنی ایج اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ اسلام کی خدمت میں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں، اسلام کی سر بلندی کے کام میں آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ میں تھے، آپ کی ٹانگ پر تیر مارا گیا جس سے خون کی رگ بری طرح کٹ گئی، جب اس کا منہ بند کرتے، جب خون کی رگ کٹ گئی تھی تو منہ بند کرتے تو ٹانگ پھول جاتی، اور اگر چھوڑتے تو کثرت سے خون بہنے لگتا۔ بس آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی میری شہادت اسی کے ساتھ مقدر کی گئی ہے، بس اسی کے سبب 60 یا 64 سال کی عمر میں آپ اس وطن اقامت کو چھوڑ کر وطن اصلی میں جا بسے، یعنی 60 یا 64 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے کس قدر جو ہے وہ زندگی اللہ پاک کی بندگی میں بسر کی۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی اوور ایج ہو جاتا ہے تو اس کو ہمت یا حوصلہ نہیں ہار دینا ہوتا، اللہ پاک جل شانہ سے عبادت پر قوت مانگے، عافیت کا سوال کرے، اور رب کریم جل شانہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے۔ جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ میں تیر لگا، اب کس قدر تکلیف کا وہ مرحلہ ہوگا، خون بہ رہا ہے، اب وہاں سے خون بند کرتے ہیں تو ٹانگ پھول جاتی ہے اور رگ کٹ گئی ہے، اللہ اللہ اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میری شہادت گویا کہ مقدر کر دی گئی ہے، اور مجھے جو ہے وہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگ صحابہ جو ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں جوش ایمانی کا درس ملتا ہے، ان کی سیرت سے ہمیں سخاوت کا درس ملتا ہے، ان کی سیرت سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے۔ ہم میں سے بعض بڑی عمر کے جو افراد دیکھے جاتے ہیں، بعض غصہ کھانے لگ جاتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے۔ اب امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ بھی الحمدللہ عزت بزرگ ہیں، اور عمر بھی آپ کی ابو 75 ہے، لیکن آپ دیکھیں امیر سنت کی مسکراہٹ، ملن ساری، اور اس قدر خوش مزاج، خوش اخلاق۔ ہم نے نہیں دیکھا امیر سنت کو کہ یہ کسی کے ساتھ الجھ رہے ہوں، کسی پر جو ہے وہ بیجا غصہ کر رہے ہوں۔ ہم نے امیر سنت کو جو ہے وہ کرختگی میں نہیں دیکھا، تلخی میں نہیں دیکھا، کبھی بھی مس بیہیو کرتے کسی سے نہیں دیکھا۔ تو میری گزارش ہے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی خاص طور پہ جو اگر مجھے سن رہے ہوں، ان سے ایک گھر میں بھی، محلے میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، کہیں بھی اپنے اندر تلخی نہ آنے دیں، اپنے اندر کرختگی نہ آنے دیں، بے صبری کبھی نہ کریں۔ کوئی بیماری آتی ہے، بڑھاپا ہے، بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے آئے گا، تو اب بڑھاپے میں جو ہے وہ اپنے اندر چڑچڑا پن پیدا نہ ہونے دیں۔ اور بیماری آتی ہے تو ہائے واویلا اور چلانا، شور کرنا، اور بے صبری، ناشکری کے جملے بولنا، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، چپ رہ سے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ یعنی شور کرنے سے، چلانے سے، واویلا کرنے سے، ناشکری کے الفاظ بولنے سے، بے صبری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تکلیف دور نہیں ہوگی، لیکن جو صبر کا ثواب ملنا تو وہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تکلیف دور نہیں ہونی شور مچانے سے، بے صبری کرنے سے، لیکن تکلیف پر جو اجر ملنا تھا، جو ثواب ملنا تھا، جو مصیبت کسی مسلمان یا مومن پر آتی ہے اس پر جو اجر کا وعدہ کیا ہے، وہ ثواب ضائع ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں صبر کا، شکر کا، اپنی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں لگے رہیں۔ یہ ایک بہت پیاری ایکٹیویٹی ہے، ہماری مصروفیت، بہت پیاری مصروفیت ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے رہیں، دیگر جو ہے وہ مدنی چینل کے سلسلوں میں شامل رہیں، اور عملی طور پر نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ الکریم مصروفیت بھی مل جائے گی، اچھی ایکٹیویٹی بھی ملی رہے گی، اور اللہ نے چاہے اس مصروفیت کی برکت سے صحت بھی اچھی رہے گی، اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے دل میں بھی تازگی رہے گی، اور روح کی پاکیزگی رہے گی، درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلے میں ایک اور بزرگ صحابی کی مبارک سیرت کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، ستارے صحابہ۔